أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دین و دنیا قرآن پاک کی روشنی میں ہم 16 پارے میں سے سورۃ مریم سے شروع کریں گے. سورۃ کہف ہم نے پڑھی اور اس پارے کا جو مین تھیم ہم دیکھ رہے ہیں وہ فتنوں پر کیسے بند باندھا جائے، اور اس کے بعد 16 پارے میں ہم دیکھ رہے ہیں تقدیر کے فیصلوں کو مان جاؤ، یعنی جھگڑو نہیں بلکہ مان لو. نقصان کیا ہوتا ہے جھگڑنے کا؟ انسان بے چین رہتا ہے، دکھی رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے. آپ کا میرا صرف اتنا ہی کام ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو ہم کہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ سورۃ مریم کیسے ہم کو تقدیری فیصلوں کو قبول کرنا سکھاتی ہے. تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرنا یہ خوشی کا راز ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ دیں کہ سورۃ کہف میں ہم نے کچھ ایسی چیزوں کو سیکھا جو انسان کی طبیعت پر بوجھ بنتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، بچے کا قتل کر دیا جانا بوجھ بنتا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں. کسی کی اچھی خاصی کشتی ہے، اس کو خراب کر دیا گیا. تو جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو انسان کی طبیعت پر بوجھ آتا ہے. لیکن انسان اتنا کمزور ہے کہ غم بھی برداشت نہیں کرتا تو خوشیاں بھی برداشت نہیں کرتا. ایسی ہی کچھ خوشیوں کی خبریں حضرت زکریہ علیہ السلام اور بی بی مریم کو ملتی دکھیں گی. اگر آپ کی غیر مسلم دوست اور خاص طور پہ عیسائی دوست ہیں تو ان کے لیے سورۃ مریم بہترین سورہ ہے، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بی بی مریم کی پوری کہانی ہے جو ایک نئے بندے کو بہت راغب کرتی ہے. یعنی اگر کچھ لوگوں کو اسلام سے قریب کرنا ہو، اور خاص طور پہ کرسچینٹی میں جو کچھ وہ سن سنا چکے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں اس سورت کے اندر ان کو کلوزنس فیل ہوتی ہے کہ اسلام کا پیغام بھی ہمارے پیغام سے قریبی ہے. یہ ایک واحد سورت ہے جو ایک عورت کے نام پر ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں. چلیے، اللہ نے عورتوں کو بھی قرآن میں حصہ دے دیا، اور یہ واحد عورت ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے. تو آپ سے یہ سوال اسائنمنٹ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی خاتون ہے جن کا نام قرآن پاک میں ہے. تو اس سورت میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ اولاد تو مانگ رہے تھے لیکن دین کے لیے مانگ رہے تھے. نوٹ کیجئے ذرا، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر پوچھئے، جب بھی اولاد مانگی جاتی ہے تو کیا صرف دین کے لیے مانگی جاتی ہے؟ ہمیں تو اپنے بڑھاپے کا سہارا اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نہ جانے کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی جائیداد. کس کو دیں گے اتنی زمینیں؟ کس کے نام لگائیں گے یہ مربع؟ اور کون ہمارے بینک سٹیٹمنٹس کا مالک ہوگا؟ لیکن دیکھیے زکریہ علیہ السلام کی دعا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ. اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرے سر نے شعلے مار دیے، مراد یہ کہ بال سفید ہو گئے یا مہندی لگے تو سرخ ہو جاتے ہیں، اور میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بدبخت نہیں رہا. اس سے خوبصورت انداز دعا مانگنے کا مجھے تو کہیں نہیں ملا. دعا بتا رہی ہے کہ یہ قبول ہوگی. یہ جملہ لکھ لیں، کچھ دعائیں مانگتے ہی پتہ لگ جاتا ہے یہ گئی اوپر، یہ تیر و ہدف، اور دعا ہے ہی وہ جو سیدھی اوپر سے جائے، دل سے جو نکلتی ہے دل تک پہنچتی ہے. آپ ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ود اللہ حوان تم و قنون بل ایجابا، اللہ سے ایسے مانگو جیسے تمہیں قبولیت کا یقین ہو. بستی کے سبھی لوگ بارش مانگنے نکلے، ایک چھوٹی سی بچی نے روک لیا، کہا ابھی آتی ہوں. کہا کدھر چل دی؟ کہا چھتری لے لوں، کیونکہ صلاۃ الاستسقاء پڑھنے جا رہے ہیں تو واپسی بھی تو بارش ہو رہی ہوگی. یہ ہے ود اللہ حوان تم و قنون بل ایجابا. آج ہمارے جہاں دوسرے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں وہاں دعا کا کانسیپٹ تو پورا ہی پورا ڈسٹارٹڈ ہے، بکھرا ہوا ہے. اس پہ ایک پورا میرے حال ایک ہفتے کا کورس چاہیے، حالانکہ الحمدللہ ہے آپ کے اگلے کورسز میں آپ کو سکھائیں گے. کتاب الدعا کی آڈیو جا کے شروع سے سننی شروع کر دیں، ہر کانسیپٹ اس میں آ جائے گا، دعا اور تقدیر کا معاملہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو پھر دعا کیوں مانگیں، اور دس اینڈ دیٹ۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے بھی ہیں، بیوی بانجھ بھی ہے، اب عمر بھی گزر گئی، وہ سارے جذبات کی جس میں خواہش ہوتی ہے اولاد کی، لیکن دیکھیے کہ ہمت ہے کہ نہیں، خواہش ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن جو سب سے خوبصورت بات ہے، اولاد کے لیے اولاد مانگی دین کے لیے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہماری ڈکشنریوں میں بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اپنے دور کے نبی تھے، مصلح تھے یعنی اصلاح کار تھے، ان کو یہ غم تھا کہ جو میں نے دین کے لیے کوششیں کی ہیں اور جو کام میں نے کیے ہیں، اب میرے بعد یہ کیسے جاری رہیں گے؟ کیونکہ کوئی بندہ کتنا ہی کسی کے دین کا معاون ہو، لیکن اپنی اولاد کے اوپر ایک مان بھی ہوتا ہے، روب بھی ہوتا ہے، انسان کبھی پیار سے کبھی غصے سے منوا ہی لیتا ہے۔ تو ان کو غم تھا کہ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو نبوت کا یہ سلسلہ ہی بند نہ ہو جائے۔ چلیے پھر کیا مطلب، اولاد نہ ہو تو پھر یہ مان اور یہ سارے روب نہیں رہیں گے؟ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اولاد ہو بھی اور شرط نہیں ہے کہ وہ آپ کے دین کی معاون بھی ہو۔ اگر ان کی تربیت میں غفلت ہو جائے یا پوری کوشش کی لیکن اس کے باوجود اس کی تقدیر غالب آ جائے، تو نوح کا بیٹا بھی تو کنعان ڈوب گیا نا، لیکن جو بہترین وارث ہوگا نا وہ دین کی اولاد ہوگی۔ اور وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اس مشن کے راہی ہو جاتے ہیں، جو اس چیز کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ ابھی آپ کے تو ہدایت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے نا، انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ روحانی اولادیں پیٹ کی اولادوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں اگر وہ مشن کی راہی ہوں، اور ان کے لیے وہی فیلنگز اور وہی جذبے آ جاتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور کچھ تو دل کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ منہ میں لقمہ ڈالنے کی بجائے دل چاہتا ہے کہ ان کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے نہ دے، ایک جملہ لکھ لیجئے، اللہ ہر دعا سنتا اور ہر ایک کی سنتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی قبولیت ہمیں کبھی ایک رنگ میں دکھ رہی ہوتی ہے، کبھی دوسرے رنگ میں دکھ رہی ہوتی ہے۔ ان کو غم کیا تھا کہ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو نبوت کا سلسلہ نہ بند ہو جائے، یہ آپ کو مجھے بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح اپنی اولاد کے لیے یہ تڑپ رکھتے ہیں نا، اسی طرح طالب علم اور شاگردوں کو بھی اسی طرح تیار کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں بھی اور میرے بعد بھی اس کام کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جو دعائیں اور جو پیار اور جو محبت اور جو عزت اور جو کیئر آپ کو اس رستے میں ملے گی، شاید ہی آج کچھ اولادیں ہوں جو اتنے پیار سے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا ان کی آگے آ پڑیں گے کہ اللہ ان کو اپنا پسندیدہ بنا، بیٹا دے بچہ دے لیکن تجھے پسند ہو، یعنی اگر ایسا بچہ دیا جو تجھے پسند نہیں تو مجھے نہیں چاہیے، وہ مجھے بھی نہیں پسند۔ یہ ہے محبت کی انتہا۔ یہاں پر ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم بچے کی دعا مانگتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں، کیا اللہ کا زیادہ پسندیدہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا اپنا اور دنیا کا؟ ہم تو کہتے ہیں بیٹا ہو، گورا ہو، موٹی آنکھیں ہوں، پتلی ناک ہو، کالے بال ہوں، بھوری آنکھیں ہو جائیں تو اور بھی اچھا۔ ہم تو دنیا کی نظر سے لکس دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ کہ اللہ وہ تیرا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ اور اگلی آیت میں نوٹ کریں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کتنے خوش نصیب تھے کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس مسئلے میں نہیں ڈالا اللہ نے کہ نام کیا ہوگا، کچھ کے بچے دو دو سال کے ہو جاتے ہیں ابھی نام ہی نہیں فائنل ہوا، اور جب دیر سے بچہ ہو تو پہلے مہینے میں ایک نام ہوتا ہے، نہیں یہ نانی کو نہیں پسند آیا، اب نانی نے دوسرا رکھ دیا، دادی کو کیسے اچھا لگے گا نانی کا رکھا ہوا نام، تو وہ تیسرے مہینے میں وہ بدل گیا، اور ایک سال کے بعد پتہ چلا کسی نے کہا نا 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 یہ نام بڑا جلالی ہے، یہ روتا بہت ہے، عمر نام نہیں رکھنا، چلو جی چھوڑ دیتے عمر کو، ابو بکر رکھ لیتے، نہیں یہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا، نہیں اب کوئی بیچ کا نام ڈھونڈو۔ اور پھر یہی بات ہے کہ چھوڑ دیجئے، بڑا ہو کے خود ہی رکھ لے گا۔ ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ نے کہا اسمہ یحییٰ، کیا خوبصورتی ہے اس میں، یہ میں اور آپ تو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے. ہم تو شکوے شکایتوں اور نہ جانے کن چیزوں میں اپنی زندگیاں ضائع کر چکے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک اس بات کا سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تقدیر میں ایسے معاملے ہونے لگیں کہ انسان کو غیر متوقع خوشی ملے تو اور زیادہ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. جی, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ قال آیتک لا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. کیا پتہ چلا؟ جتنی نعمتیں زیادہ ہو جائیں اتنی زبان بند ہو جائے. جو اللہ کی نعمتوں کے احساس میں ڈوبے ہوتے ہیں نا, ان کی زبان ہی نہیں کھلتی. کہاں وہ بیبی شاور منائیں اور پارٹی رکھیں, اولاد ہونے والی ہوئی, اتنے سال بعد بچہ آئے گا, چلو شاپنگ کرتے ہیں. نہیں, بس کا چپ کر جو, اور ذکر کرو اور تسبیح کرو. تو یہ ہر اس بچی کے لیے جس کو اللہ امید دلا دے بچے کی. بس چھپا کے رکھیے اور اللہ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ اس بچے کو اپنا پسندیدہ بنا لے. اس کے بعد آیت نمبر 16 رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, اور ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم کا. یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے اور ان کی آزمائش کا تذکرہ ہے. ہر نبی مختلف چیزوں میں آزمائے گئے. کچھ نبیوں کو بیماریوں کے ساتھ آزمایا گیا, جیسے حضرت ایوب علیہ السلام. کچھ کو مال کے فتنے میں اور کچھ کو قوموں کی طرف سے. حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی تھی, صدیقہ تھی. ان کو اس چیز میں آزمایا گیا جو ایک عورت کی سب سے بڑی اور قیمتی متاع ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے عزت. جی شاباش, حضرت مریم کی عزت کی آزمائش تھی. ہم یہاں دیکھیں گے کہ بی بی مریم تقدیر کے اتنے تلخ فیصلے کو کیسے برداشت کرتی ہیں. بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں آنا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے, اس بات کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. 4 قسم کی ممکنہ تخلیقات ہیں, یعنی دیر آر 4 پاسبلٹیز. کیسے؟ مرد اور عورت کے ذریعے, جیسے آج کل ہر بندہ دنیا میں آ رہا ہے. بغیر مرد بغیر عورت کے, جیسے آدم. بغیر عورت کے صرف مرد کے ذریعے سے, جیسے حضرت حوا. اور پھر بغیر مرد کے صرف عورت, جیسے مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور یہی اللہ تعالیٰ ان پہ کہہ دیتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اسی طرح پھر اگر آیت 39 کو ہائی لائٹ کر لیجئے, جو اس سورت کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں قیامت کا ایک نام ہے. ہائی لائٹ کیجئے گا, وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ, اور ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے. قیامت کے دن کو حسرتوں کا دن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جنہوں نے غلط کام کیے ان کو اس پر حسرت ہوگی کہ غلط کیوں کیے, اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو اس پر حسرت ہوگی کہ زیادہ اچھے کام کیوں نہیں کیے. سوچیے ذرا, ہم اپنے آپ کو چیک کریں, کیا ہم اپنی زندگی کو اس طرح تو نہیں بنا رہے کہ قیامت کا دن حسرتوں میں گزر جائے؟ دنیا میں ہر موقع کے بعد ایک نیا موقع آتا ہے, لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے بعد کوئی اور دن نہیں. اس جگہ قیامت کے دن کو یوم عقیم کہا گیا. آیت کا اگر اینڈ دیکھیں نا تو عقیم کا لفظ بھی آتا ہے. عقیم کیا ہوتا ہے؟ بانچ, جڑ کٹا, عقم. اس دن کے بعد کوئی اگلا دن نہیں آئے گا. دیکھیں ہر دن کا سورج جب ڈوبتا ہے نا تو اس کے بعد ایک اگلا سورج نکلتا ہے اگلے دن. قیامت کے دن کے بعد اگلے دن کا سورج نہیں نکلے گا, اس لیے اس کو یوم عقیم کہتے ہیں. اس کے بعد ذرا سا آیت 41 پہ غور و فکر کر لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا مختلف جگہوں پر ذکر آتا ہے. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقدیر پر ایمان نظر آتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا. یعنی آیت 48 میں ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اگر آپ کے سامنے قرآن بھی کھلا ہوا ہے, فرمایا اسا اللہ اکون بدعائی ربی شقیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر کبھی مایوس نہیں ہوں گا. پہلے اس سے ملتے جلتے الفاظ کس نے استعمال کیے؟ زکریہ نے. تو سارے نبی اللہ کی رحمتوں سے پر امید تھے. تقدیر پر ایمان ہی ہے جو آپ کا سر اونچا رکھتا, ورنہ تو لوگ اللہ سے بھی ناراض دکھتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوتا. آپ بھی اپنے لیے یہی بات رکھیے, میں اپنے رب سے مانگوں گی مل جائے گا, سوچ کے مانگوں گی, ایسے ہی نہ ہو کہ غلط مانگ لوں تو وہی مل جائے. کبھی کبھی آپ چیز آرڈر کر دیتے ہیں, آ جاتی ہے وہی چیز, جب آتی ہے اب کہتے ہو خو یہ تو نہیں اچھی, وہ کہیں گے میم آپ نے آرڈر کیا تھا, اب لینا پڑے گا, پیسے دینے ہیں چیز لیجیے, نہیں پسند آیا نیا منگائیے. دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہیں, ہماری بہت ساری دعائیں ہماری چوائس ہوتی ہیں. جی ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق دعا کرتے ہیں اور بعد میں پھر اللہ پہ شکوے کرتے ہیں. کیوں کہا بنی اسرائیل کو سورۃ بقرہ میں اللہ نے فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا, قُلْ نَخْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا, جاؤ. اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وادی عتیق میں دھکے کھانے کو چھوڑ دیا, جیسے آدم اور حوا کو جنت سے نکالا. تو یاد رکھیے کہ دعا مانگنا بھی ایک آرٹ ہے, ایسے ہی نہ رہ جاتے بیکار چیزیں مانگا کریں, بڑی اعلیٰ قسم کی دعائیں مانگا کریں, بڑی بڑی دعائیں, بگ بگ. آپ نے چیز ہی چھوٹی مانگی تو بڑی کیوں لے کے دے ماں, آپ نے چیز ہی سستی مانگی تو ماں آپ کو مہنگی چیز کیوں دے, آپ نے شوہر سے مانگا ہی ہے یہ زرکون کا سیٹ تو وہ کیوں ڈائمنڈ کا سیٹ لے کر دے. تو اللہ سے بھی بڑی بڑی مانگے. اور نبیوں کے ذکر, اور آگے یہ جب اگلا پارہ آ رہا ہے نا سترواں, اس میں تو ساری دعائیں نبیوں کی سورۃ الانبیاء میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو نبیوں سے دعا مانگنا بھی سیکھیے, ہمیں دعائیں مانگنی نہیں آتی, معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے اللہ کی خاطر الگ ہوئے, تو اللہ نے ان کو اسحاق اور یعقوب یعنی بیٹا اور پوتا اولاد بخشی, جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہر بندے کو اللہ کے سامنے یہ دلیل دینی پڑتی ہے, ہائی لائٹ کریے گا, کہ اللہ میں تیرے لیے سب چھوڑ دوں گی, سب کو چھوڑ جاؤں گی, تجھے نہیں چھوڑوں گی. ہے مشکل وقت, یہ دنیا کی بلسرات ہے, رشتوں کی بلسرات, معاملات کی بلسرات, کبھی مال چھوڑنا پڑتا ہے, کبھی گھر چھوڑنا پڑتا ہے, کبھی پسندیدہ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں, لیکن ایک دفعہ اللہ کو کہہ دیجیے اللہ جی آپ کے لیے چھوڑا, پکڑو اس کو. وہ یاد کرے آگے آ رہا ہے سورۃ طہٰ میں الکہف, موسیٰ تو گنگا رہے تھے اپنے عصا کے کہ میں تو اس سے بڑے فائدے لیتا ہوں, اللہ کہتا پھینک اس عصا کو, اور جب وہ سانپ بن گیا تو کہا خذھا پکڑ اس کو, یہ ہے تقدیر کا فیصلہ. تو اللہ ہمارا ایمان بنا دے, ایک دفعہ اس طرح اللہ کے اوپر اپنے معاملے ڈال کے دیکھیے, پھر خوشخبریاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی شکل میں. آپ سنبھال نہیں سکتے, پھر یہ میں آپ کو بتا دوں, ظرف بہت چھوٹا ہے بندے کا, اتنی نعمتیں اور اتنی برکت اور اتنی خیر, بندہ کہتا ہے ہوا کیسے, یہ کیا کس نے, یہ آیا کہاں سے, یہ ممکن کیسے ہے. تو اللہ کہتا ہے میں ہوں نا اوپر, تم کیوں اتنے پریشان ہو, میں کر رہا ہوں یہ سب کچھ, ہاتھ ہے بندہ مومن کا, ہاتھ ہے خدا کا. بظاہر ہمیں اپنے ارد گرد لوگ دکھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کوئی اور ہوتا ہے, انسانوں کی شکل میں مدد آتی ہے. دیکھیے نا کہ اس وقت اے سی چل رہا ہے, اے سی چل رہا ہے تو ٹھنڈک ہو گئی ہے نا روم میں, ہو جائے گی اور تھوڑی سی ہو جائے گی. اب اے سی بند کر دیں اور آپ کے روم ٹھنڈا ہو جائے تو یہ اسباب کے بغیر نہیں ہوگا, اللہ کی مدد اسباب کے پردے میں آتی ہے. ہاں انبیاء کرام کے دور میں اسباب کے بغیر بھی آتی تھی, مثلا اگر آج جہاں ہوتے ابراہیم علیہ السلام اور کوئی ان کو ذرا دکھ دیتا تو صحیح, جلاتا تو صحیح, تو اللہ نے کہنا تھا کل نہ یا نہ رکونی بردم و سلامن, تو ہو سکتا ہے بغیر اے سی کے یہ ہال ٹھنڈا ہو جاتا. جتنا ایمان بڑھا اتنی اللہ کی مدد بڑھی, ہم تھوڑے سے ایمان کے ساتھ ہی نعمتیں نہیں سنبھال پاتے, اگر ہم پہ اور نعمتیں آ جائیں تو میرا عالم سہار ہی نہ سکے. تو جملہ لکھ لیجئے, اللہ کی طرف سے نعمتوں کی شکل میں خوشخبریاں ملتی ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, شرط کیا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے پچھلے سہاروں کو چھوڑنا پڑتا ہے. چھوڑیے ذرا تھوڑی دیر, ذرا آپ چھوڑیے, تقدیر کا موضوع چل رہا ہے نا. حضرت علی کی ایک مثال اس پارے کے موضوع پہ پوری اترتی ہے. کسی نے حضرت علی سے کہا کہ علی تقدیر کیا ہے, ہم کتنے مجبور ہیں اور ہمارا کتنا اختیار ہے. اس کو ایک بڑی معروف اصطلاح میں کہتے ہیں تقدیر بڑی کہ تدبیر بڑی. آپ کی میری تدبیر بڑی کہ تقدیر سے کل آپ میں سے کسی کا سوال بھی تھا، ان کو بھی جواب مل رہا ہوگا۔ تقدیر بڑی کہ تدبیر بڑی؟ کہنے لگے آؤ تو میں بتاتا ہوں، ایک پاؤں اٹھاؤ، آپ میں سے آئیے کوئی، ادھر میں آپ سے کرواؤں کام۔ یہ چلیے ادھر سیدھا کھڑے ہو، فیس کریں سب کو، ایک پاؤں اٹھائیے، اب دوسرا بھی اٹھائیے، یہ ہے تقدیر، بیٹھ جائیں، شابش۔ حضرت علی نے کہا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا۔ کہنے لگے اب دوسرا بھی اٹھاؤ، اس نے کہا یہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ کہنے لگے یہی تقدیر ہے، آدھا ہمارا اختیار آدھا اللہ کا، دو ارادے ملتے ہیں تو تقدیر بنتی ہے، تو تقدیر اور تدبیر میں توازن ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے۔ باقی الحمدللہ پورا سیمینار ہے، ایک لندن میں ہم نے کیا تھا، آج سے 3 سال پہلے کیا ہوگا آئی تھنک سو، آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کر کے خود کو سزا دیتے ہیں جلنے کی اور کڑنے کی۔ خیر، پھر کچھ نبیوں کے تذکروں کے بعد آیت نمبر 59 میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو جانشین ہوئے وہ نمازوں کو ضائع کرتے اور خواہش نفس کی پیروی کرتے۔ دیکھیے اپنے دور کے انبیاء کرام تو بہت ہی اعلیٰ درجوں پہ تھے، لیکن جیسے شمع سے دوری ہوتی ہے نا تو اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس دور میں بھی ہوا۔ فخلف من بعدہم خلف ندعوا الصلاۃ وتبعوا الشہوات، بس ان کے بعد ایسے لوگ جانشین بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور وہ خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، بس ان قریب وہ غی میں ڈالے جائیں گے۔ استغفراللہ، یعنی بری اولادیں یا برے فالوورز اور برے ساتھی بن گئے، وہ نمازوں کو ضائع کرتے اور خواہشوں کی پیروی کرتے۔ آج ہم بھی تو دیکھیں کتنی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اکثر نمازوں کے ضائع ہونے کے پیچھے وجہ خواہش نفس۔ مثلا فجر کس خواہش کی نظر ہو جاتی ہے؟ نیند کی۔ ظہر کس خواہش کی نظر ہو جاتی ہے؟ عصر کس خواہش کی نظر؟ پھر غلبہ نیند کا، پھر کھانے کے بعد تھکے ہوئے۔ اور مغرب کس خواہش کے نام ہے؟ دن جا رہا ہے، ہائے جلدی جلدی کرو۔ اور عشاء تھکن، سارا دن تھک گئی ہوں۔ یہ آج ہماری رپورٹ کارڈ نمازوں کی۔ اور دکھ کی بات تو بتاؤں کیا، اس میں کوئی نہ بھی خواہش ہونا پھر بھی نہیں پڑھتے کہیں۔ ایک سسٹر نے کہا میرے ہسبینڈ اٹھ جاتے ہیں فجر سے پہلے، سب سے پہلے اٹھتے ہیں، از ارلی برڈ، پر نماز نہیں پڑھتے۔ تو کیا فائدہ ایسے برڈ کا جس نے اڑنا ہی نہیں ہے؟ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب 3 نمازوں کے پیچھے لگ جائیں، اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن پہلے ہی پرچے میں فیل ہو کر بیٹھے ہیں اور اگلی ساری نیکیاں ہمارے ہاتھوں میں دی جائیں کہ لو پکڑو جاؤ چھٹی کرو۔ ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کہیں میری نماز فجر نیند کے غلبے کی وجہ سے قضا تو نہیں ہوتی؟ میری ظہر سکول کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم کی وجہ سے ضائع تو نہیں ہوتی؟ میری عصر قیلولے کی نظر تو نہیں ہو جاتی؟ میری مغرب گھر کے کام کاج اور چیزوں کو سمیٹنے میں تو گزر نہیں جاتی؟ اور کیا میری عشاء سارے دن کی تھکن کی نظر تو نہیں ہو جاتی؟ ہم سوچتے جائیں گے جتنا خواہشوں کا غلبہ زیادہ ہوگا اتنی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی۔ اور آیت 63 سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی قیمت تقویٰ ہے، یعنی جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنی جنت ملے گی۔ کیسے؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 میں بہت اہم آتا، اس میں پل صراط کا تذکرہ ہے۔ پل صراط کا تذکرہ کہاں ہے؟ اگر آپ دیکھیں مشہور آیت ہے، اور ان آیتوں میں جو چیزیں اس کو الگ سے بھی لکھ لیں گے تو بہت ہی زیادہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ آپ کے رب کے ذمے حتمی بات ہے، یعنی یہ بات آپ کے رب نے لکھ دی ہے کہ آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو کے رہے گا۔ پل صراط کیا ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے، تو ذرا سا اس کو دیکھ لیجیے۔ پل صراط جنت اور جہنم کی اگر تھوڑی سی ڈائریکشن لیں تو یہ میدان محشر ہے۔ آپ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، یعنی یہ میرا ٹیبل، آپ اس کو سوچیں، سب اس سٹیج پہ کھڑے ہیں، یہ میدان حشر ہے۔ اس کے ساتھ بالکل یہ جو خالی ایرا ہے نا ادھر سائڈ پہ، اس کو امیجینیشن میں لائیے کہ یہاں جہنم ہے، یعنی میدان محشر اور جہنم کے بیچ میں کوئی چیز نہیں، اور وہ جو اگلا کونا ہے نا، اگلا چوکٹا ہے، وہاں جنت ہے۔ اب لوگوں نے یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں. عام طور پہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, بس ہم سب یہاں ہیں, رزلٹ اناؤنس ہوئے, فرسٹ فیل, پاس فیل, اوکے. ہم سوچتے ہیں پاس کو کہہ دے گا اوکے جائیے رائٹ ہینڈ, ادھر جنت ہے, اور لیفٹ ہینڈ آپ ادھر چلے جائیے. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ جنت ایک پارکنگ لاٹ ہے, یعنی میدان محشر میں ایک پارکنگ لاٹ کی طرح دو راستے ہیں, کچھ کو ادھر بھیج دیا جائے گا, کچھ کو ادھر. ایسا نہیں ہے, سب نے ادھر سے ہی جانا ہے. اب جنہوں نے جہنم میں جانا ہے یا جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ تو یہاں سے اٹھائے جائیں گے اور سیدھے جا کر پھینک دیے جائیں گے اندر. وہ ایک لمبی کہانی ہے. جس کو جنت میں جانا ہے وہ بھی وائم من کو ملا واردہ, اس کو بھی اس کے اوپر سے ہی گزر کے جانا ہے. جی اب ہم اپنی فکر کریں, ہم کہاں ہوں گے. جس کو بھی جنت میں جانا ہے اس کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے, اور اس جہنم کے اوپر اللہ نے ایک پل رکھا ہے جسے ہماری زبان میں پل صراط کہتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ جہنم میں جانے سے جن کو بچانا ہے ان کے لیے ایک آخری کلیننگ روم ہے. لوگ اس پر روک لیے جائیں گے, اس پر آنکڑے ہیں. آنکڑے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے کیل جیسے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں, ایسے ہوکس, کلوب کہتے ہیں اس کو عربی میں. ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق یہاں سے گزرے گا, کوئی بھاگ کر, کوئی چل کر, کوئی گھوڑوں کے سوار کی طرح. اس سے تھوڑا سا آگے جا کر قنطرا نامی پل ہے جو گندا خون, حرام کی چیزیں, دل کے کینے ہوں گے, وہ یہاں نکلیں گے. یہاں حقوق العباد ہوگا. یعنی آپ سوچئے کہ یہاں سے شروع ہو کے ایک پل ادھر سے گزر کے وہاں تک جائے, تو وہاں سے آگے جنت ہے نا, تو اس پل کا جو آخری سرا ہوگا نا اس کا نام قنطرا ہے. وہاں کوکلے بات تو لیں گے, ہم نے لوگوں کو جو تکلیفیں دی ہوں گی جو بھی ہے. اور جہنم کے اوپر یہ جو برج ہے نا, یہ اصل میں ڈیسیکشن روم ہے. سب گندا خون نچڑے گا ادھر, حرام کاریاں یہاں جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے زنا کے بچے اپنے شوہروں کے نام لگاتی ہیں, ان کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ اپنے پستانوں کے ساتھ ہینگ کی گئی تھی پل صراط کے اوپر, لٹک رہی ہوں گی, پھسل رہے, سلپری ہے, یوں گریں گے لوگ, اور اندھیرا اور پتلا بال کی طرح باریک. آپ اس کی ڈسکرپشن پڑھ سکتے ہیں قیامت کا بیان, اس میں سے صرف پل صراط کا ٹاپک پڑھ لیں, اس پہ الگ سے درس بھی موجود ہیں. اصل بات یہ کہ ہمیں آج یہاں کی غم نہیں رونا ختم ہو رہا, ہمارا آگے کی کیا فکریں کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کچھ عرصہ جہنم میں گرا کر دل کا پکا میل دور کر کے اور زبان کی گندگی نکال کر پھر جنت ملے گی. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا, جو پکے داغ ہوتے ہیں نا ان کو بھٹی میں پکانا پڑتا ہے پھر اترتے ہیں. تو جو گناہوں کے پکے دھبے ہوں گے نا, وہ وہاں جا کے پھر دھلائی سے نکلیں گے. اللہ آپ کو مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں نہ ڈالے. آپ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کا کیا ہوگا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کی روح ہے, دھات میں سے گزر جاتی ہے لیکن پلاسٹک میں سے نہیں گزرتی. یہ دیکھیے کتنی تارے ہیں میرے پاس, اب میں نے اس کو پکڑ لیا نا, مجھے کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اگر یہ پلاسٹک چھیل کر اس کے اندر کی پیتل تانبے کی تار ہے, اگر اس کو میں پکڑوں تو کیا انجام ہوگا, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کس نے حکم دیا اس وائر میں سے الیکٹریسٹی کو کہ پلاسٹک میں سے نہیں گزرنا لیکن لوہے میں سے, دھات میں سے گزر جانا ہے, میٹل سے گزرنا ہے؟ بس وہی ذات حکم دے گی کہ اے پل صراط میرے نیک بندوں کو ٹچ نہ کرنا, اور باطلوں کے ساتھ تو خود نبٹ لے جو کرنا ہوگا. یہی مثال ہے ادھر. ہم نے پلاسٹک کی وائر میں تاروں کو رکھا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اس میں سے بجلی نہیں گزرے گی. جس نے بجلی کو حکم دیا وہی ذات پل صراط کو حکم دے گی کہ مومنوں کو کچھ نہ کہو اور فاجروں کو پکڑ لو. ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ یہ منظر اتنا سخت ہوگا کہ حضرت عائشہ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی سے پوچھا تھا, کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ ہاں, آپ نے فرمایا تین مقام ایسے ہیں, لا یذکرو احد احدا, کوئی ایک کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھ سکے گا, اور اس میں سے ایک مقام پل صراط ہے. اللہ آپ کو بچا کے رکھے, مجھے بھی بچا کے رکھے. سورۃ حدید اور تحریم میں پل صراط کا تذکرہ تفصیل سے آتا ہے. پل صراط میں لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے سے بھیک مانگ رہے ہوں گے. جی سورۃ حدید کا ترجمہ جا کے پڑھ لیں آیتوں کا, بس تھوڑا سا نور دے دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے اس برے انجام سے, کیونکہ وہاں کوئی آپ کو تھوڑا سا نور بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا. اور کیا کہا جائے گا؟ ورجیو ممورائی کم، پیچھے جاؤ، دنیا میں جاؤ، فل تمسو نورا، پھر اپنا نور خود ڈھونڈو. آج دنیا میں قرآن کا نور نہیں اچھا لگتا نا ہمیں، کوئی بات نہیں، وہاں جا کر اندھیروں میں بھٹکیں گے، پھر حسرت ہوگی، کاش کچھ قرآن کے نور کو ہم نے بھی لیا ہوتا. بہت بڑی حقیقت ہے یہ بھی کہ لوگ آج اس کو نہیں سمجھتے. اللہ نہ کرے کہ ہم اس انجام سے دو چار ہوں کہ جہنم میں گرا دیے جائیں. یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں کھانے پینے کے علاوہ محبت بھی ہے. فطرت کے اعتبار سے بچہ بڑا ہر ایک محبت چاہتا ہے، اور زندگی بھر کئی ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس سے لوگوں کو محبت ملے. اللہ کی محبت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے محبت کرے، ان کاموں سے محبت کرے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. یعنی پل صراط پہ بچ کے جانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دنیا میں کوشش کی جائے. اسی لیے پھر آیت 96 میں اللہ کی محبت کی بات آ رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر اچھے کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا. یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. جب ایک انسان اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل کہتے ہیں اچھا، پھر مجھے بھی اس سے محبت ہے. پھر آسمانوں کے فرشتوں کے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بھی فلاں سے محبت ہے، پھر دنیا کے فرشتوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے فرمایا زمین پر اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آتی ہے. کبھی سوچا کریں کیا لگتے ہیں عمر ہمارے، اور کیا لگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے، اور امام بخاری سے ہمارا کیا رشتہ، لیکن کتنی محبت آتی ہے ان کے تذکرے سے بھی. جس کو سچی محبت چاہیے وہ سچے رب سے محبت کر لے، لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جائے، اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دے گا. یہ دنیا میں نقد انعام ہے. چند دن پہلے ایک حدیث سن رہی تھی، اتنی خوبصورت تھی، خوش قسمتی کی ایک علامت تھی، یعنی ڈیٹیل تھی اس کی، کہ وہ بندہ جس کو دنیا میں لوگوں سے محبت ملنے لگ جائے، جو تعارف ہے اس کے جنت میں جانے کا. ساری زندگی ہم لوگوں کی محبت کے لیے تو کھاتے پیتے پلاتے اڑاتے دعوتے منگنیاں شادیاں لین دین کہ لوگ مجھ سے خوش رہیں، اور اینڈ پہ لوگ کیا کہتے ہیں، نمک زیادہ تھا، اتنا پکانے کی کیا ضرورت تھی، دعوت کھا کر گئے بیمار ہو گئے. کیوں بھائی، کھایا کتنا تھا یہ بتائیے نا، اس میں اس نے کچھ نہیں ڈالا. یعنی لوگ خوش نہیں ہوں گے، سو باتوں کی ایک بات ہے. اللہ کو خوش کیجئے، دوسرے بھی خوش ہو جائیں گے. لوگوں کو خوش کرنے کا راز کیا؟ کہ ان سے بے نیاز ہو جائیں. تو یہ سورت مریم بہت ہی پیاری بات پہ ختم ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کی پرائیورٹی اللہ کی محبت کو بنا لے. محبت فاتح عالم. سارے معاملے آسان ہونے لگتے ہیں جب ہم اللہ کی محبت اپنے دلوں میں لاتے ہیں. اپنے دل کو تو چیک کریں، ہاں کتنی کو محبت اللہ سے، کیا مقام ہے میرے دل میں اللہ کا، کیا سمجھتی ہوں میں اللہ کو، اللہ کی بات، اللہ کا راستہ، اللہ کے لوگ، اللہ کے نام پہ کچھ چیزیں. آپ دیکھیں یہ ریچول سے ہی بتایا لگے گا نا. بس آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں بچے سے محبت ہے، گھر میں ایک چھوٹا بیبی ہے، صاف پتہ لگے گا جو اس کو اٹھا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، گوگو بوگو یہ گے وہ گے، جو باتیں کبھی کس کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے، سب کو پتہ لگ رہا ہے پیار کر رہا ہے. اللہ سے کیسے پیار کرے؟ ہاؤ کین وی ایکسپریس آور لو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کوئی آپ میں سے بتائے. جی دیکھیے، جس سے پیار ہوتا ہے نا، جو بھی گھر میں آئے نا، ہم اس کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. آپ میں جن کے گھروں میں بچے، اور بچوں میں بھی خاص طور پہ، اپنے بچے چھوڑ دیں ان پہ تو غصہ ہی آتا ہے، بچوں کے بچے، جو گھر میں مہمان آئے نا، آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کہا. شام کو ابا بیچارہ گھر میں آتا ہے تو آتے ہی بچے کی آج یہ بولا، شروع میں خوش ہوتے ہیں، اگلے دن اس کی شکایتیں لگانی شروع ہو جاتے ہیں. پہلے دن لڈو بانٹتے ہیں، آج چل پڑا ہے، اگلے دن آتے کہتے ہیں یہ توڑ دیا وہ توڑ دیا، ادھر گھس گیا ادھر گھس گیا. یعنی یہ بہانے ہوتے ہیں، بچے پہ میں غصہ نہیں آ رہا ہوتا، ہم بہانے بہانے بچے کا نام لیتے ہیں. اور کچھ لوگ تو آنے والے کہتے ہیں کوئی اور بات بھی کر لیں، آپ صرف اپنے پوتوں اور نواسوں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان کی عادت ہے. تو اللہ سے محبت اگر ہوگی تو اس کا اظہار کیا؟ اللہ کی باتیں، جہاں بیٹھے اللہ کی باتیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ تمہیں مران ریاکار کہیں، شو مارتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، آپ نہیں کر رہے اور بیکم کریزی، لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگے کہ ہو کیا گیا، اب تمہیں اور کوئی کام نہیں. آپ میں سے بھی کچھ لوگ جو ماشاءاللہ فل ٹائم دین کے ساتھ لگے ہیں، آپ کے بچے آپ کو ضرور تانہ دیتے ہوں گے، ماما یو بیکم کریزی، ہے کہ نہیں؟ ہے کس کس کو ملا یہ تانہ ابھی تک؟ ماشاءاللہ.